بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقيدة طحوية كشرح قدر سجاريه راج بروز جمرات تيس ربيع الثاني 1436 مهم يه شرح کر رہے ہیں، جیسا سب ساتھی جانتے ہیں یہ شرح جو ہے ان دو کتابوں سے ہم کر رہے ہیں. پہلی کتاب امام ابن عز الحنفی کی شرح سے، جو شرح عقید الطحویہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اور دوسری کتاب التعلیقات السلفی علی عقید الطحویہ کے نام سے موجود ہے، جس میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیم، شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی چند تعلیقات اور شرح سے ہم بات کر رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے استطاعت کے موضوع کے تعلق سے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی شرح میں سے بعض اہم باتیں بیان کی تھیں. استطاعت سے کیا مراد ہے اور اہل قبلہ کے کتنے گروہ بڑھ چکے استطاعت کے تعلق سے، صحیح قول کیا ہے؟ کون جواب دے گا؟ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت کے تعلق سے اہل قبلہ کے کتنے گروہ بنے، اور ان گروہوں میں سے صحیح اور حق پر کون سا گروہ ہے؟ کوئی اور سوال؟ مشکل ہے یا سمجھ نہیں آیا؟ دونوں میں سے ایک بات ہے. سوال مشکل ہے یا سمجھ نہیں آیا؟ بتاؤ یار، کیا مشکل ہے؟
سمجھ نہیں آیا.
سمجھ نہیں آیا. پچھلے ہفتے درس کس چیز کے تعلق سے تھا؟ ایک گھنٹہ ہم نے یہاں پہ لگائے، کیا کر رہے تھے؟ یہ موضوع پتہ ہے موضوع کیا تھا؟ آواز ہے، تصویر نہیں ہے. جی، استطاعت کا فعل سے کیا تعلق ہے؟ یعنی استطاعت کسے کہتے ہیں؟ کیا طاقت اور قدرت؟ کیوں یار پریشان ہو؟ آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ یعنی آپ کے اندر طاقت اور قدرت ہے کسی کام کو کرنے کے لیے یا نہیں؟ یہ کوئی سوچنے کی بات ہے. طاقت اور قدرت کا دوسرا نام ہے استطاعت. ٹھیک ہے، اچھا. استطاعت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب اس کا عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ میں کوئی کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، عقیدے سے کوئی تعلق ہے اس کا؟ کیا تعلق ہے اس کا عقیدے سے؟ تقدیر سے تعلق ہے. کس نے کہا ہے؟ آواز کے ساتھ تصویر بھی ہونی چاہیے. بارک اللہ فیک. اچھا، تقدیر سے اس کا تعلق ہے. تقدیر سے تعلق کیا ہے عقیدے کا؟ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ آ گیا الحمدللہ. مطلب آج کے درس عقیدے کا درس ہے، پچھلے درس بھی عقیدے کا درس تھا، کوئی اور درس تو نہیں دے رہا نا ہم؟ الحمدللہ، اتنا پتہ ہے، اللہ کا شکر ہے. اچھا، استطاعت کے تعلق سے میرے اندر طاقت اور قدرت ہے کہ نہیں؟ تقدیر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے کہا تقدیر سے تعلق ہے. ٹھیک کہا. ٹھیک ہے، غلط کہا. اچھا پھر مجھے بتاؤ، مجھے تو سمجھاؤ نا، کیسے کیا تعلق ہے طاقت اور قدرت کا تقدیر کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے؟ ایسے نہیں، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے پھر بتائیں نا. آپ کچھ مشیت کی بات کر رہے تھے.
مشیت ہوتی ہے، اللہ نے دی ہے استطاعت جس کی کسی کام کو کرنے کی، اور کچھ اللہ کے ہاتھ میں.
یعنی مشیت کی بات ہم کرتے ہیں، جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت غالب آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع جو ہے وہ مخلوق کی مشیت ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہے، کچھ سمجھ آئیے بات اس طرف؟ سمجھ آئیے کیا کہہ رہے؟ نہیں سمجھ آئے، سمجھاؤ نا یار. پھر یعنی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا ہے اور پھر مسجد میں گیا ہے، ایسے کے سامنے کھڑا ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کئی مرتبہ ہوتا ہے تو ایسے سامنے بالکل لگ رہا ہوتا ہے، تو کمر میں شدید درد ہو گیا. اب وہ نماز تو پڑھ رہا ہے یا پڑھنا چاہتے لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا. اب وہ شخص بیٹھنے پر مجبور ہو گیا ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں آپ, تو اس سے تقدیر سے کیا تعلق ہے؟ مجھے تقدیر سے ذرا کوئی تعلق بتاؤ.
اس معاملے میں اہل قبلہ کے تین گروہ, ایک نے پوری طور سے انکار کر دیا استطاعت کا کہ بندہ جو ہے وہ محض مجبور ہے اور ساری کی ساری قدرت اللہ کی,
یعنی
یہ گروہ جو تھا اس کا نام تھا
تقدیر سے کیا تعلق ہے اس کا بتا تو رہے ہیں ہم ٹھیک طریقے سے بتا تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے.
تقدیر پر ایمان لانے میں
نہیں, یہ جیسے جا رہے ویسے جاؤ, ٹھیک جا رہا ہے, تھوڑا سا الفاظ میں تبدیلی ہونی چاہیے تاکہ آسان الفاظ ہوں. ایک گروہ نے کہا کہ انسان مجبور ہے, یعنی اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں, کوئی اختیار نہیں, ٹھیک ہے نا, جو کچھ کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے, وہ خود مجبور ہے, خود کچھ نہیں کر سکتا, یعنی جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہی ہو کے رہے گا, تو تقدیر سے تعلق ہے کہ نہیں؟ حقیقت میں کچھ نہیں کر رہا. جیسے جب ہوا چلتی ہے تو پتے ہلتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے اختیار سے ہلتے ہیں یا ہوا کی وجہ سے ہلتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ تیز ہو پتہ, یوں پتے یوں کھڑا ہو, میں کہتا میں نے نہیں ہلنا, میری مرضی, ہوا کی مرضی نہیں, دیکھا کبھی؟ تو پتے نہیں ہلنا ہوتا کیونکہ اس کا اپنا اختیار نہیں ہے اس وقت. جبریہ گروہ جو ہے وہ کہتے کہ انسان ایسے ہی مجبور جیسا کہ پتہ مجبور ہے, اس کی اپنی کوئی اختیار نہیں ہے, کسی عمل میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے, تو تقدیر سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں؟ بارک اللہ. ٹھیک, دوسرا گروہ کیا کہتا ہے؟
شیخ تقدیر کے تعلق سے یعنی دو گروہ بڑھ گئے ہیں. ایک گروہ وہ ہے اللہ کی قدرت کو ثابت کرنے میں غرو کر دیے ہیں, وہ ہے جبریہ. دوسرا جو ہے بندے کی قدرت کو ذرا ثابت کرنے میں وہ غرو کر دیے, وہ ہے قدریہ.
جو بتا تو رہے تھے, ایک بتا دیا جبریہ, دوسرا قدریہ. قدریہ کیوں کہتے ہیں؟
قدریہ یہ کہتے ہیں کہ جو نا وہ بندہ خود جو نا اپنا عمل کرتا ہے اس کے
نہیں. پہلے بتائیں قدریہ کا لفظ, قدریہ کیوں کہتے ہیں؟ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں. دیکھیں جو الفاظ آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں. جبریہ کیوں کہتے ہیں؟ جبر کا عقیدہ کہ انسان مجبور ہے. اب سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جبریہ کا مطلب جبر سے, جبر سے کیا مطلب؟ انسان مجبور ہے, یعنی انسان خود کچھ نہیں کرتا, جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے, انسان مجبور ہے بےچارا, ٹھیک ہے, کوئی اختیار نہیں انسان کا, باطل عقیدہ ہے, غلط عقیدہ ہے. ٹھیک, کس کا عقیدہ ہے؟ جہمیہ کا عقیدہ ہے, اشاعرہ ماتریدہ کا عقیدہ ہے. دوسری طرف قدریہ جو ہے, قدری کا لفظ کہاں سے قدریہ ہے؟ کیوں قدریہ کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ تقدیر کے منکر ہیں. تقدیر کے کیا انکار کیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ انسان خود مختار ہے, انسان کا خود اپنی تقدیر لکھتا ہے. بارک اللہ. انسان جب خود مختار ہے تو اپنی مرضی خود کرتا ہے, اس کا اپنے افعال انسان کا اپنے پیدا کردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو کیا ہے لیکن انسان کے عمل کو پیدا نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے, نعوذ باللہ. یہ کس کا قول ہے؟ قدریہ, معتزلہ, شیعہ, تین گروہ ادھر ہیں, تین گروہ ادھر ہیں. آسان سے یاد ہو جائے گا, جبریہ تین ہے, قدریہ تین ہے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے دیکھ رہا کوئی نوٹ کچھ نہیں کر رہا, پھر پوچھوں گا اگلے ہفتے, پھر سائلنٹ سارے. یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب میں نہیں لکھی ہوئی, یہ خلاصے پچھلے پورے درس کے, ایک گھنٹے کے درس کا خلاصہ ہے. ماشاء اللہ سب ساتھ یوں بیٹھیں گے جو حافظ ہے ماشاء اللہ. ہاں, اب یاد ہو گیا سارا؟ آپ جواب دے رہے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں جواب نہیں دوں گا آپ اس کو, کیونکہ نوٹ کسی نے نہیں کیا, میں دیکھ رہا ہوں. ماشاء اللہ سب حفاظ بیٹھے ہیں, ایک دفعہ بتا دیا سب ماشاء اللہ یاد کر چکے ہیں. نہیں جی, اچھا لکھا تھا تو جواب کیوں نہیں دیتے پھر؟ ہم لکھتے کس لیے ہیں؟ پڑھنے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے؟ جی, جبریہ کے تین گروہ ہیں, جہمیہ, جہمی. جہمی کون ہے؟ جن کی نسبت جہم بن صفوان کی طرف ہے. جہم بن صفوان اشعری یا اشعرہ کس کی طرف نسبت ہے؟ ابو حسن اشعری کی طرف. ماتوریدی کس کی طرف نسبت ہے؟ ابو منصور الماتوریدی. یہ تینوں گروہ اہل بدعت سے تعلق رکھتے ہیں, اہل سنت میں سے نہیں ہیں. یہ کون سے عقیدہ رکھتے ہیں؟ جبری عقیدہ. جبری عقیدہ سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے, انسان مجبور ہے, جبر مجبور سے ہے. مجبور کیوں ہے؟ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی اس نے کرنا ہے, اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. قدریہ دوسری طرف وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں, جو کہتے ہیں انسان مکمل طور پر خود مختار ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار نہیں اس کے فعل اس کے عمل میں, انسان خود اپنے اعمال کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ انسان کا خالق وہ مانتے ہیں, لیکن عمل کا خالق جو انسان فعل عمل کرتا ہے اس کا خالق خود انسان ہے, اللہ تعالیٰ نہیں ہے. یہ تو ابھی آگے دلیل نہیں پوچھی میں نے, اتنا تو یاد کر لو یار, پہلے دلیل یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر بعض ساتھیوں کے لیے. اس میں تین گروہ ہیں, کون سے گروہ ہیں بھائی؟ قدریہ بھی ہیں, معتزلہ بھی ہیں, اور شیعہ بھی ہیں. شیعہ خاص شیعہ بھی ہوتے ہیں, شیعہ شیعہ ہی ہوتے ہیں. شیعہ سارے ایک ہی ہیں, شیعہ کہا تو وہی شاید. معتزلہ ہیں, شیعہ ہیں, اور تیسرا کون ہے؟ قدریہ. قدریہ معتزلہ میں کیا فرق ہے؟ علمی بات پوچھ رہے ہیں, چل پرانے دروس میں سے. معتزلہ اور قدریہ میں کیا فرق ہے؟ ایک منٹ, قدریہ معتزلہ میں کیا فرق ہے؟ قدریہ کا بانی کون ہے؟ معتزلہ کا بانی کون ہے؟ کس کا؟ معتزلہ کا بانی واصل بن عطا ہے. کون ہے واصل بن عطا؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے. امام حسن بصری کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ امام صاحب سے سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان السلام ورحمۃ اللہ کیا حکم ہے اس کا؟ جواب میں امام صاحب سے پہلے شاگرد بول پڑا, شاگرد نے کیا جواب دیا؟ واصف بن عطا کہتا ہے کہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے جو مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے, یعنی سود کھاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, زناکاری بدکاری کرتا ہے, تو ایسا مسلمان نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے نہ کافر ہے. کہاں پہ ہے؟ دو منزلت کے بیچ میں, ایمان اور کفر کے بیچ میں کہیں پہ ہے. ٹھیک ہے, کیا قول صحیح ہے؟ باطل قول ہے. صحیح قول کیا ہے؟ امام حسن بصری نے کیا فرمایا؟ اپنے ایمان سے مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے, تو ایسے شخص کو مومن فاسق کہا جاتا ہے یا فاسق کہا جاتا ہے. دنیا میں یہ اس کا حکم ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے اس کا معاملہ. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اپنے رحم و کرم سے, فضل و کرم سے اس جنت میں داخل کر دے. ٹھیک. قدری کون ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے اور کیا سملرٹیز ہیں؟ یہ علمی بات ہے, میں پوچھ رہا ہوں. بارک اللہ فیک. قدریہ کا بانی معبد الجہنی, معبد الجہنی. معبد الجہنی کون ہے؟ ایک شخص بصرہ میں تھا. بارک اللہ فیک. کس نے کہا ہے؟ صحیح مسلم کی پہلی حدیث میں, کتاب الایمان, بارک اللہ, پہلی حدیث میں دو لوگ بصرہ سے آتے ہیں, شام سے آتے ہیں, اور ملاقات کرتے ہیں سید عبداللہ بن عمر سے, اور کہتے ہیں ایسے لوگ نکلے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں, لیکن قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, چاہ میں کرتے ہیں, لیکن تقدیر کا انکار بھی کرتے ہیں. معبد الجہنی کا نام بھی ہے. تو سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ جب ان سے ملو تو جا کے کیا کہو؟ تم ٹھیک کر رہے ہو, تم اہل سنت جماعت میں سے ہو. شباشی دی انہیں, کیا فرمایا؟ ان سے جا کے کہو کہ میں ان سے بری ہوں, وہ مجھ سے بری ہیں, ان کا تعلق اہل سنت جماعت سے نہیں ہے. سبحان اللہ. آج ہم جب کسی گروہ کا نام لے کے اس کا رد کرتے ہیں, یا کسی شخص کا نام لے کے رد کرتے ہیں جس کی غلطی عقیدے منہج کے تعلق سے خاص طور پہ, تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار نام کیوں لیتے ہو؟ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ نام کیوں لے رہے ہو تم؟ اگر یہ نام لینا غلط ہوتا, کسی کی عقیدے میں منہج میں غلطی کے تعلق سے سوال کرنا کسی عالم سے, یا عالم جب اس کی وضاحت کرتا ہے نام لے کے کسی باطل گروہ یا کسی بد عقیدے غلط عقیدے والے شخص کی, غلط منہج والے شخص کی, تو پھر کیا غلطی عالم کی ہوتی ہے یا سائل کی ہہوتی ہے یا اس کی غلطی ہوتی ہے جو اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا اور اسے غلط سمجھ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب ان دونوں کی بات کو سنا, ان کی بات کی تصدیق کی یا نہیں کی, اور پھر جواب ان کے سوال کے تعلق سے تھا یا کچھ اور جواب دیا عمومی طور پہ, یار ایسا نہ کیا کرو, امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے, یار کیسی باتیں کرتے ہو تم, ٹھیک یا نماز تو پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, سمجھ جائیں گے, ان کو جا کے میں تو نصیحت کرنا, پیار سے ذرا سمجھانا اور کہہ دینا یار میں صحابی سے مل کے آیا ہوں اور وہ آپ کے لیے دعا بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یار اپنے نظریہ ذرا تھوڑا سا تبدیل کرو, نظر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور اپنے تھوڑا عقیدہ ٹھیک کر لو, تقدیر کا انکار جو ہے اچھی بات نہیں ہے. یہ فرمایا, دو جملے ہیں بس, جب ملاقات ہو تم سے جا کے کہو کون تم سے بری ہے, صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر تم سے بری ہے, تمہارے عمل سے بھی بری ہے, تمہارے بدعقیدگی سے بھی بری ہے, اس غلط منہج سے بھی بری ہے, اور تمہارے اس قول سے اور فعل سے بری, بدعقیدگی سے بھی بری ہے, اور تم لوگوں سے بھی بری ہے. اسے بڑھ کر کے وضاحت چاہیے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح منہج کو سمجھیں, صحیح عقیدے کو سمجھیں. ہم نہیں سمجھ پا رہے تو قصور کس کا ہے, وہ جو سمجھانا چاہتے ہیں یا وہ جو سمجھ نہیں پا رہے؟ سبحان اللہ. اس لیے میں نے بار بار میں نے کہا ہے, علم نور ہے, نور یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. آدھا نور کبھی دیکھا ہے؟ آدھا نور بھی ہوتا ہے. تو اس لیے عقیدہ یا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے, منہج یا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے, آدھا آدھا ہوتا ہے, 50-50 چلتا ہے نہیں چلتا ہے. معبد الجوہنی نے کس سے بدعقیدگی لی پتا ہے؟ نہیں, سوسن النصرانی ایک شخص تھا, النصرانی کرسچن, معبد الجوہنی نے اس سے جا کے تقدیر کے انکار کی بدعقیدگی لی. عجب بات ہے, روافض نے اپنی رافضیت کی بنیاد کہاں سے لی؟ عبداللہ بن سبا یہودی سے. قدریہ نے اپنی بدعقیدگی کی بنیاد کہاں سے لی تقدیر کے انکار کی؟ ایک نصرانی سے, سوسن النصرانی, سیمسن بھی کہتے ہیں, سوسن بھی کہتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. جہمیہ نے کہاں سے لیا؟ جہمیہ صحابی نے کہاں سے لیا؟ جعد بن درہم نے. اس نے کہاں سے لیا؟ بیان بن سمعان سے, جن نبوت کا دعویٰ کیا تھا, نعوذ باللہ, بیان فرقہ کا بانی. بیان بن سمعان نے کہاں سے لیا؟ نہیں, طالوت سے. کون ہے؟ لبید بن عاصم کا بھانجا ہے. لبید بن عاصم کون ہے؟ وہ یہود جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے. سند دیکھیں ذرا, سند تو دیکھیں ذرا, جہمیہ کے سند دیکھیں, قدریہ کے سند دیکھیں, اور معتزلہ کے سند دیکھیں, روافض کے سند دیکھیں شیعوں کی, کہیں پر کسی ایک شخص میں کوئی اچھے نظر آتی ہے؟ معتزلہ میں ہے نا امام حسن بصری, سند میں ہے. معتزلہ کیوں کہا؟ اعتزال کرنا یعنی چھوڑ کے جانا, وہ تو چھوڑ کے گئے تھے نا, سند میں تب ہوتے جب ان کی بات کو مان لیتے, تو پھر محدثین میں سے ہوتے, آج ہم بھی سند میں پڑھ رہے ہوتے واصف بن عطا کو, وہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح روایت حدیث سے. جب واصف بن عطا جب بیچ میں آتا تو کیا کہتے ہیں ہم؟ ضعف کی وجہ کیا ہے؟ یہ واصف بن عطا ہے. کیوں؟ کیونکہ معتزلہ میں سے بدعقیدہ شخص ہے. یہ چند علمی باتیں تھیں. میری گزارش ہے کہ انما العلم بالتعلم, کس کا فرمان ہے یہ؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو ٹرانسفر ہوتا ہے موبائل کی کریڈٹ کی طرح یا موبائل کے بیلنس کی طرح. ہمارے پاس جو علم ہے وہ ہے جو تلقی سے ملتا ہے, جو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے تھے. تصوف کا علم ہمارے پاس نہیں. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بس آپ کو یوں بتاؤں گا آپ آ کے بند کریں گے ایسے, تو اس طریقے سے علم آپ میں سما جائے گا, آپ کے دل کے اندر چلا جائے گا, تو غلط فہمی ہے. اگر اس طریقے سے آپ درس کے لیے آتے ہو تو پھر مت آئے گا. ہمارے پاس وہ طریقہ نہیں ہے. اگر آپ آتے ہیں سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم, علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے, تب تو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا وقت نکال کے اہم باتیں پڑھ لیا کریں. واپس آتے ہیں درس کی طرف. پچھلے درس میں اس جملے پر ہم نے بات کی تھی. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والاستطاعۃ التي يجب بها الفعل من نحو التوفیق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به فهي مع الفعل واما الاستطاعه من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والاستطاعات جس فعل کو ہونا لازمی ہوتا ہے، بمعنی کہ جس کے حاصل ہونے سے ہی بندہ کوئی کام کر سکے، اور جو مخلوق کے قبضے میں نہیں سمجھی جاتی وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے. اور استطاعت بمعنی تندرستی، گنجائش، طاقت اور اسباب و آلات کا میسر ہونا، یہ مخلوق کو پہلے سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کام کا مکلف بنایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پچھلے درس میں شیخ صالح الفوزان اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند اہم باتیں بیان کی، جس میں انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس جملے کے تعلق سے یا اس مسئلے کے تعلق سے عقیدہ بیان فرمایا. آج کی نشست میں امام ابن عز الحنفی نہیں ہوا تھا. اچھا ٹھیک، شیخ صالح الفوزان پھر بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں نے سمجھا یہ ہو چکا ہے. شیخ صالح الفوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے الاستطاعة هي القدرة من الانسان. استطاعت کیا ہے؟ انسان کی قدرت ہے، طاقت ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ استطاعت جس کا تعلق تکلیف سے ہے، امر اور نہی سے ہے. دوسری قسم کی وہ استطاعت جس کے ذریعے سے انسان کوئی فعل کرتا ہے، کسی فعل کو نافذ کرتا ہے. ایک استطاعت کا تعلق تکلیف سے ہے، امر اور نہی سے ہے. دوسری استطاعت وہ ہے انسان کی، وہ طاقت اور قدرت ہے جس سے فعل کو نافذ کرتا ہے، فعل بجا لاتا ہے. القسم الاول، پہلے قسم، یہ وہ استطاعت ہے جس کا تعلق تکلیف سے ہے، یعنی مکلف جسے کہتے ہیں، جس کا معنی گنجائش ہے کہ انسان کے پاس گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ فعل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اور تکلیف اس استطاعت سے تعلق رکھتا ہے. جس انسان کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے تو وہ مکلف نہیں ہوتا، جیسا کہ پاگل اور چھوٹا بچہ مکلف نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی امر اور نہیں ہے شرعاً. جو احکام شریعت ہیں جس میں امر اور نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کہ وہ پاگل کے لیے بھی ہے، چھوٹے بچے کے لیے بھی ہے، نہیں، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پہ عمل کرے. لیکن جب چھوٹا بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر استطاعت پائی جاتی ہے، تو اس کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے من باب الاستحباب والتربیہ. واجب نہیں اس کے اوپر، ہم حکم کیوں دیتے 7 سال کے بچے کو، اس پر واجب ہے نماز؟ نہیں، مستحب ہے اس کو نماز پڑھوانا اس عمر میں، اور اس کی تاکہ تربیت ہو، اور جب وہ اس عمر کو پہنچے جب نماز اس کے لیے فرض ہو جائے تو پہلے سے وہ تربیت یافتہ ہو، نماز کی اسے پہلے سے عادت ہو. اور وہ تدریب علی فعل عبادہ، تاکہ عبادت کے لیے اس کی ٹریننگ ہو چکی ہو پہلے سے. فلا تجب علیہ الا اذا بلغ فیکلف، تو نماز اس پر اس وقت تک واجب نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا، جب وہ مکلف ہو جاتا ہے. اور اس قسم کی جو طاقت ہے وہ فعل سے پہلے ہوتی ہے، یہ وہ طاقت جو فعل سے پہلے ہوتی ہے. قسم الثانی، دوسری قسم کی استطاعت جو ہے، طاقت اور قدرت جو ہے، یہ وہ طاقت ہے جس سے ہم فعل کرتے ہیں، جس سے ہم فعل نافذ کرتے ہیں اور کسی چیز کا ایجاد کرتے ہیں، اور یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے. جیسا کہ حج ہے، حج میں دو استطاعت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ استطاعت کون سی ہے؟ کہ اس پہ قادر ہے کہ نہیں، جو فعل سے پہلے ہے، وسع ہے کہ نہیں، گنجائش ہے کہ نہیں. تو حج واجب ہے اس پر جو مستطیع ہے. اور استطاعت کا مطلب ہے آیت کریمہ میں من استطاع الیہ سبیلا، کیا مرتبہ استطاعت سے؟ الزاد والراحل، جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہو، زیادہ سفر بھی ہو، اور اس پر سواری بھی میسر ہو. فیجب علیہ الحج اذا وجدہما، جب یہ دو چیزوں سے مل جاتی ہیں، وہ عاقل بھی ہے بالغ، الگ شرطیں پوری ہیں، اس استطاعت سے مراد کیا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہو, کیونکہ حج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, سفر کی ضرورت ہے اور سواری کی بھی ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں موجود ہیں اس کے پاس یا اس کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر حج واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ طاقت رکھتا ہے. یہ استطاعت فعل سے پہلے, حج کرنے سے پہلے ہے, اور جو استطاعت فعل کے ساتھ ہے, یعنی جب وہ حج شروع کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پاس جب وہ حج شروع کرنا چاہتے ہیں استطاعت نہ ہو. جو فعل سے پہلے حج کرنے سے پہلے تو مستطیع تھا, صحت بھی ہے, عافیت بھی ہے, پیسہ بھی ہے اور سواری بھی ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے, زیادہ سفر بھی ہے, سواری سب کچھ اس کے پاس ہے, لیکن جب احرام پہننے کا وقت آیا تو اس وقت وہ بیمار ہو گیا یا پاگل ہو گیا یا کوئی اس اور مسئلہ ہو گیا اسے. تو پہلے استطاعت جو تھی موجود تھی, اب استطاعت جو جس سے فعل نافذ ہوتا ہے اب وہ موجود نہیں ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں تو یہ استطاعت مباشرۃ الحج, جب وہ حج کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس قدرت نہیں ہو سکتی, جیسا کہ مریض ہے یا بوڑھا انسان ہے بڑھاپے کی وجہ سے, تو یہ مستطیع نہیں ہے. کس استطاعت سے؟ تنفیذ, نافذ کرنا, یعنی مریض ہے, پیسہ بھی ہے اور سواری کی اس کے پاس سواری بھی میسر ہے لیکن مریض ہے یا بوڑھا انسان ہے, تو مستطیع ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اعتبار سے مستطیع ہے, دوسرے سے مستطیع نہیں ہے. کس اعتبار سے مستطیع ہے؟ کہ مکلف ہے, امر اور نہیں جو حج سے پہلے کی استطاعت اس کے پاس ہے. اب حج کرنے کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے پاس استطاعت التنفیذ نہیں ہے, استطاعت التکلیف موجود ہے. تنفیذ کی استطاعت اور تکلیف کی دو استطاعت ہیں, دو طاقت ہے, ایک عمل کرنے کی, ایک عمل سے پہلے. فہذا یجب علی الحج فی ذمته, تو ایسے شخص کا حج ساقط ہو جاتا ہے یا حج بدل کرے گا کسی کو پیسہ دے کے؟ کیونکہ مستطیع تو ہے, یہ مکلف ہے لیکن وہ خود کر نہیں سکتا, تو حج بدل جو ہے وہ کسی اور سے حج کروا سکتا ہے, کیونکہ استطاعت التکلیف باقی رہتی ہے اور تنفیذ کی استطاعت اس کی نہیں ہے. اور اگر اس کا ثبوت نہ ہوتا تو شرعاً ہم مکلف اس کے نہیں تھے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, اگر دلیل نہ ہوتی کہ حج بدل ہو سکتا ہے تو پھر کوئی نہ کرتا. نماز بدل ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے نماز بدل. ایک شخص نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا, عاقل بھی ہے, بالغ بھی ہے, مکلف ہے, مسلمان ہے, سارے شرطیں پوری ہیں لیکن وہ جھک نہیں سکتا, کمر میں شدید درد ہے, کچھ کوئی مسئلہ ہے, تو کب بیٹے سے کہے یار میری نماز پڑھ لو, کیا خیال ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی کیا چیز؟ حج کی دلیل ہے اور اس کی دلیل نہیں ہے, ورنہ دیکھیں دونوں صورتیں ایک جیسی ہیں. فتق اللہ مستطاعتم میں دونوں صورتیں. اچھا جو جھک نہیں سکتا نماز کیسے پڑھے گا؟ بیٹھ کے پڑھ لے بھائی. صلی قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب, کھڑے کے نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے, نہیں سکتے تو لیٹ کے. یہ نہیں فرمایا کہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو کسی اور سے پڑھوا لو نماز, یا کسی شخص نے آ کے نماز پڑھو کہتے ہیں میں نے اپنے والد کی نماز پڑھو یا اپنے بھائی کی نماز پڑھ رہا ہوں میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو, کبھی ایسا ہوا نہیں. تو نماز فرض ہے مردوں پر پانچ وقت با جماعت, عورتوں پر اپنے گھر میں, جب تک سانس جاری ہے, عقل کام کر رہی ہے, انسان مکلف ہے, جو بالغ ہے مکلف ہے, اس سے نماز ساقط نہیں ہوتی. کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے, نہیں تو بیٹھ کے پڑھے, نہیں تو لیٹ کے پڑھے. نہیں لیٹ کے پڑھ سکتا تو وہ کس چیز کے اشارے سے؟ ہاں سر کے ترتیب سے نا, لیٹا ہوا ہے وہ سر تو ہلا سکتا ہے, گردن بھی ہلا سکتا ہے, تو سر گردن کے اشارے سے, گردن نہیں ہلا سکتا صرف سر کے اشارے سے, سر نہیں ہلا سکتا تو اپنی آنکھوں کے اشارے سے, انگلی کے اشارے سے نماز جائز نہیں ہے, کیونکہ انگلی کی نماز, انگلی کے اشارے سے نماز پڑھنے کی دلیل نہیں ہے, اور سر کے ہلانے سے نماز پڑھنے کی دلیل ہے, اور اسے کہتے ہیں الایماء یومئو, حدیث میں آیا ہے کہ یومئو ایماء, کہ سر جھکائے اگر وہ قیام کے حالت سر سیدھا ہے رکوع میں تھوڑا سا جھکائے گا سر کو, اور سجدے کے لیے سر تھوڑا زیادہ جھکائے گا, اسے ایما کہتے ہیں. چلیں, شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں, مثل دخول وقت الصلاة یجب الصلاة على المکلف, جب نماز کا فرض نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو پھر مکلف نماز فرض ہو جاتی ہے, اور اس نماز کی نافذ کرنا, نماز کی ابتدا, نماز پہ عمل کرنا, اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دوسری استطاعت سے ہے. کون سی استطاعت؟ اب وہ اس نماز کو کیسے پڑھ سکتا ہے, اس کے اندر کتنی طاقت ہے. مریض ہے, وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے, نہیں بیٹھ کے, نہیں تو لیٹ کے. تو نماز اس پر ہر حال میں فرض ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, کیونکہ وہ اس کی استطاعت میں ہے, اور یہ استطاعت فعل سے پہلے سے موجود ہے, جب فعل کیا تب ہی موجود تھی, لیکن فرق کیا ہے, اس کے اندر یہی طاقت ہے, وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے یا لیٹ کے پڑھ سکتا ہے. جو فعل سے پہلے طاقت ہے, استطاعت موجود ہے, جو فعل کے ساتھ ہے اس میں دونوں فرق ہو گیا, جو فعل کے ساتھ ہے وہ ناقص ہے یا معدوم ہے, ٹھیک ہے نا. اگر معدوم ہی ہے, یعنی معدوم بھی ہو سکتی ہے, موجود بھی ہو سکتی ہے, لیکن تام نہیں ہے, کامل نہیں, ناقص ہے, مکمل طور پہ معدوم ہے تو وہ معذور ہے, نہیں پڑھ سکا, کچھ بھی ہو گیا, بے ہوش ہو گیا یا اس کو کچھ بھی ہو گیا, ٹھیک ہے. سنے نا, اس وقت کی بات ہو رہی ہے نا, تو اس وقت معذور ہے, وہ نہیں پڑھ سکا, نماز کا وقت چلا گیا ہے, معذور ہے کہ نہیں؟ معذور ہے, کیونکہ اصل استطاعت جو فعل کے پہلے تھی موجود تھی, جب فعل کی ابتدا کی تو معدوم ہو گئی. اچھا, اگر ناقص سے کھڑے کو نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ بیٹھ کے پڑھے گا, معذور ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھے گا, معذور ہے کہ نہیں؟ ہم بات قضا کی نہیں کر رہے, اس وقت کی بات کر رہے. اگر اس وقت وہ کھڑے کو نہیں پڑھ سکتا, مطلب کیا ہے, نہ پڑھے بعد میں قضا کر لے, یہ اس مطلب ہے ابھی وقت میں پڑھے, لیکن بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے پڑھے. دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فیجب علیہ علی قدر استطاعتی فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کے گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. وفیہ فرق بین استطاعتین, اور دونوں میں, دونوں استطاعت میں فرق ہے. پہلی استطاعت میں یتعلق الخطاب بها, جو خطاب ہے امر اور نہیں ہے, پہلی استطاعت سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی کون سی ہے؟ جو فعل سے پہلے کی ہے, كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها, والثاني تعلق به التنفيذ, اور دوسری طاقت جو قدرت جو ہے اس سے کا تعلق فعل کرنے سے, نافذ کرنے سے ہے. اس جملے کے تعلق سے امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں مختصر سے بتا دوں, کہ بات چیز ریپیٹ ہو رہی ہیں, کہ استطاعت کی دو قسمیں ہیں, اور عامۃ اہل السنہ کا قول وسط ہے. قدری معتزلہ نے کہا کہ وہ صرف فعل سے پہلے ہوتی ہے, اور اس کے مقابلے میں طائفہ من اہل السنہ نے کہا کہ وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کو درست کر لیں, یہاں پر یہ جو لفظ ہے طائفہ من اہل السنہ نے یہ کہا کہ فعل کے ساتھ ہے, اہل سنت میں سے نہیں ہے, اشاعر اہل سنت میں سے نہیں ہے. جیسے کہ ابن تیمیہ نے کیا فرمایا تھا پچھلے درس میں, اصحاب نے, میں نے کہا کہ ہمارے اصحاب میں سے نے یہ کہا, تو یہاں پر شیخ صاحب وہی کہہ رہے ہیں اہل سنت میں سے طائفہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. جو حنبلی تھے یا جو شیخ صاحب کے استاد تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے, انہوں نے اصحاب نہ کہا, انہوں نے اہل سنت میں سے کہا, جو صحیح قول علماء کا کہ اشاعر اہل سنت میں سے نہیں ہے. ولذی قال عامۃ اہل سنت, عمومی طور پہ اہل سنت نے کہا ہے, وہ یہ ہے کہ بندے کی اپنی طاقت ہے, وہ جس کا مراد امر اور نہیں ہے, اور یہ فعل سے پہلے ہوتی ہے, فعل کے ساتھ ہونا لازم نہیں ہے, اور وہ طاقت اور قدرت جس سے فعل ہوتا ہے, نافذ ہوتا ہے, وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے, اور جو طاقت, پھر وہی بات کرتے ہیں جو فعل سے پہلے, اس کو مطلب ہے الوسع والتمکن, صحہ والوسع والتمکن وسلامت الآلات, یہ فعل سے پہلے ہوتی ہیں. پھر وہ حج کی آیت کی دلیل بیان کی ہے, اور فاتقوا ما استطعتم دلیل بیان کی ہے, کہ اگر اس سے مراد یہ ہوتا کہ فعل کے ساتھ ہی طاقت یا قدرت مراد ہے تو پھر جو جس نے حج کرے اس پر واجب تھا، جس نے حج نہیں کیا اس پر واجب ہی نہیں تھا، کیونکہ جو حج سے پہلے کی طاقت معدوم ہے، جیسے کہ اشاعرہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں طاقت وہی جو انسان جب کرتا ہے وہی طاقت ہے، بس اس سے پہلے کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں ہے. یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں ہم. پھر آگے فرماتے ہیں، دو مثالیں اور دیتے جو اس کتاب میں ہم نے نہیں پڑھی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، سورۃ مجادلہ آیت نمبر 4 میں، آیت الظہار میں، کہ جب کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے میری ماں کی مانند ہو، اسے کہتے ہیں ظہار شرعا، اور اس شخص پر کفارہ ہے. جب تک کفارہ نہیں کرے گا اس وقت تک بیوی کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، یعنی جمع نہیں کر سکتا. کفارہ کیا ہے ظہار کا؟ تین میں سے ایک ترتیب کے ساتھ، سب سے پہلے عتق رقبہ، گردن آزاد کرنا. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، اگر نہیں گردن آزاد کرنا، گردن آزاد سے کیا مراد ہے؟ غلام ہے اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا، مومن غلام ہے، تو اسے کہتے ہیں عتق رقبہ، اور آج کے زمانے میں عتق رقبہ موجود نہیں ہے. تو پھر دوسرے نمبر پہ ہم شفٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا نمبر کیا ہے؟ دو مہینے مسلسل روزے رکھنا. بیچ میں اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا عذر شرعی کی وجہ سے رک جائے تو پھر وہ کنٹینیوٹی نہیں ٹوٹتی، استمرار نہیں ٹوٹتا، لیکن اپنی مرضی سے بغیر عذر شرعی کے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو پھر شروع سے دو مہینے رکھنے پڑیں گے اسے. ایک شخص نے 40 دن روزے رکھے، 41 دن وہ اس نے کہا یار میں تھکا ہوا ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا، بیمار بھی نہیں، مسافر بھی نہیں، کوئی عذر شرعی نہیں اس کا، تو پھر اس کہاں شروع کرے گا؟ 42 سے یا 1 سے؟ پہلے سے، زیرو سے شروع، واپس چلا جائے گا، اور دو مہینے مسلسل. فصیام شہرین متتابعین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسکینا. یہ کون سی استطاعت ہے؟ فعل کے پہلے کی استطاعت ہے نا، وہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. کیا وہ مکلف ہے پھر؟ کیوں شفٹ ہوئی ہے کفارہ میں؟ شفٹنگ کیوں ہوئی ہے؟ جب اس کے پاس طاقت نہیں ہے. یہ نہیں کہ اب روزہ رکھو پھر دیکھو نافذ کر سکتے ہو کہ نہیں، نہیں کیا پھر توڑ دو، پھر رکھو پھر توڑ دو، ایسے نہیں ہے. وہ پہلے سے مستطیع نہیں ہے، اس سے اس کا مکلف ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے آسانی فرما دی ہے. دوسری مثال، جو لوگ اہل نفاق جب جہاد پہ نہیں گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہمارے اندر طاقت ہم تمہارے ساتھ جا کے نکلتے. ان کو عذر ٹھیک ہے، اللہ نے مان لیا. یہ کون سی استطاعت ہے؟ جو فعل سے پہلے ہے، یعنی فعل سے پہلے. منافق بھی تو کلمہ پڑھ چکا ہے نا جھوٹا، ظاہر تو مسلمان ہے نا، باطن کافر ہے. تو ہم ظاہر کو لیتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ وسلم صحابہ کرام سے جنگ تبوک کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ لمبا سفر تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، اور موسم تھا، کاشتکاری کا موسم تھا. تو انہیں سب چیزوں کو دیکھ کر بعض لوگوں نے عذر پیش کر دیا، کہتے ہم نہیں جا سکتے. لو استطعنا لخرجنا معکم، ہم اگر طاقت رکھتے ہو تمہارے ساتھ چلے جاتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ولو کانوا ارادوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو ارادوا الخروج معکم لاعدوا له عدة بارک اللہ فیک، اگر وہ واقعی نکلنا چاہتے تھے، ارادہ واقعی ان کا ٹھیک ہوتا تھا تو اس کے لیے تیاری بھی کرتے. نہ تیاری کی ہے، نہ اس کے لیے کوئی پیش قدمی کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حقیقتاً وہ جانے نہیں چاہتے، تو اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی. تو ان کا عذر، ان کا بہانہ مانا گیا؟ نہیں مانا گیا شرعاً. کیوں؟ کیونکہ جو استطاعت ان کے پاس تھی اس پر انہوں نے عمل بھی نہیں کیا. اگر وہ آگے بڑھتے اور وہ پوری کوشش کرتے کرنے کی، پھر نہ کر سکتے، بیمار ہو جاتے یا ان کا مال چوری ہو جاتا، تو کچھ بھی ہو جاتا، تب تو عذر تھا ان کے پاس کہ نہیں. جس استطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ جو استطاعت، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، توفیق والی بھی، فعل والی بھی، اور اس سے پہلے والی بھی. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اب اللہ نے حکم دیا جہاد کا، جو مستطیع ہیں اور اس نے پیش قدمی کی ہے، پھر نہ جا سکا، بیمار ہو گیا، وہ تو معذور شرعاً ہے. اور جو مستطیع بھی ہے اور کر بھی سکتا ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور وہ رہ گیا، کس استطاعت میں اس کو پکڑ ہوگی؟ شرعیہ کون ہے؟ شرعیہ، شرعی کون سی استطاعت میں نے پہلے کہا تھا؟ عمل سے پہلے والے. بارک اللہ فیک. اور اسی استطاعت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عمرہ بن حسن رضی اللہ عنہ کو، صلی قائما فإن لم تستطع فقائد فإن لم تستطع فعلى جنب. صحيح البخاري كي رواية مي سيدنا عمران بن حسام عروف صحابي رضي عنه وكبا وسير هو گئے تو وہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے تکلیف ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا آسان طریقہ بتا رہے ہیں ان کو دیکھیں نماز پڑھو کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو سبحان اللہ یعنی ان تینوں صورتوں میں ایک میں تو عمل کر سکتے ہو نا جو تمہارے لیے آسان ہو کس اعتبار سے طاقت و قوت استطاعت کے اعتبار سے اس طریقے سے نماز پڑھ لو اور دوسری استطاعت جس کی حقیقت قدرت ہے پہلے استطاعت کی حقیقت کیا ہے صحت عافیت اور آپ کے پاس اسباب کا میسر ہونا آلات اور اعضاء کا ٹھیک ہونا یہ سارے کے سارے یہ استطاعت قبل الفعل ہے فعل سے پہلے جو استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے فہی حقیقت القدرہ کے تعلق سے فعل کے وقت اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون سورة هود آیت نمبر 20 وہ تو سننے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے نہ دیکھنے کی استطاعت رکھتے تھے کہ کون سی استطاعت ہے مع الفعل اللہ کے رسول آئے اللہ کا پیغام پہنچایا اگر وہ اگر انہوں نے سنا ہوتا ان کے کان درست تھے کہ نہیں سننے کی جو طاقت ہے وہ صحیح ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے صحیح ہے تو فعل سے پہلے استطاعت ٹھیک ہے ان کی اب وہ سننا نہیں چاہتے تو فعل کے ساتھ کی استطاعت کو انہوں نے خود ارادہ بھی نہیں کیا سننے کا میں نے کیا کہا تھا جو فعل کے ساتھ استطاعت کی اس کی تین چیزوں کو ہونا لازمی ہے کون سی تین چیزیں ہیں نمبر ایک القدرۃ التامۃ وہ قدرت جو فعل سے پہلے تھی ابھی بھی ہونی چاہیے پہلے سنتے تھے بہرے نہیں تھے اب بھی سن رہے ہیں قدرۃ التامۃ نمبر دو الارادۃ الجازمہ مضبوط پختہ ارادہ کا میں نے سننا ہے کیوں سننا عمل کرنے کے لیے سننا ہے تو استطاعت اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ نہیں پہلی موجود ہے کون سی سننے کی طاقت مکمل ہے کہ وہ ابھی کچھ بہر یا کچھ کانوں میں خرابی ہو گئی مکمل ہے تام ہے ان کا ارادہ ہے سننے کا جب ان کا ارادہ سننے کے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرا کیا ہے التوفیق من اللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی اس لیے انہوں نے کیا کہا اگر ہم سنتے ہوتے تو پھر یہ ہمارے ساتھ نہ مسئلہ ہوتا سبحان اللہ اور جہنم میں بھی سورۃ الملک کی کیا آیت ہے جب جہنم میں ان سے پوچھا جائے گا کیا کہیں گے لو کن نسمع ولا عقل ما کن فی اصحاب السعیر اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو آج اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے جہنم کے ایندھن نہ بنتے آج تو غلطی کی چیز کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سننے سے محروم کر کے پھر سزا دی یا وہ سننے کے قابل تھے انہوں نے خود نہیں سنا پھر سزا دی اللہ اکبر نہیں فعل کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے نا جب آپ میں پانی پینا چاہتا ہوں میں نے اٹھایا ہے یہ فعل کے ساتھ نہیں ہے کیا تو طاقت قدرت فعل سے پہلے ہوتی ہے میں ٹھیک ہے نا پہلے میں پانی پی سکتا ہوں کہ نہیں اس وقت پانی پی سکتا ہوں کہ نہیں یہ کون سی استطاعت ہے فعل کے پہلے سے اب میں پانی پی رہا ہوں یہ کون سی استطاعت ہے فعل کے ساتھ والی اس میں تین چیزیں ہیں کیا ہیں ایک پوری مکمل طاقت ہے کہ میں پانی پی سکتا ہوں دوسری میں نے ارادہ بھی کیا ہے پہلے میں ارادہ نہیں کیا میں نے پہلے صرف میں کر سکتا ہوں لیکن عمل کے ابتدا نہیں کی میں نے میں پانی پی سکتا ہوں استطاعت ہے کہ نہیں کون سی استطاعت فعل سے پہلے کی استطاعت ہے اب یہ میرا پانی کا اٹھانا اور منہ میں ڈالنا اور پینا اس میں تین چیزیں کیا ہیں ایک وہی طاقت جو پہلے تھی ابھی موجود ہے مکمل طور پہ موجود ہے نمبر دو میں نے ارادہ بھی کیا پختہ ارادہ کیا کہ میں نے پانی پینا ہے ثبوت کیا ہے کہ میں نے اٹھایا بھی ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے پھر میں نے پانی پیا ہے تو یہ تین فعل کے ساتھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر اور مثال دیتے ہیں سورۃ الکہف میں معروف قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کا کیا کہا انک لن تستطیع معی صبرا تم صبر کی طاقت نہیں رکھتے ہو یہ کون سی طاقت سے مراد ہے الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا مع الفعل بارك الله فيك یعنی جب فعل ہے صبر کا آپ نہیں کر سکتے یہ مطلب ہے کہ اب یعنی یہ خبر جو میں تمہیں بتاؤں گا اتنی عجیب سی ہوگی کہ تمہارا صبر ختم ہی ہو جائے گا پہلے بھی ختم اس وقت بھی ختم یا صبر تو پہلے سے موجود تھا یا صبر کی استطاعت پہلے سے موجود تھی کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بے صبر کب ہوئے فعل کے ساتھ جب بھی خبر سنی پھر فوراً جو ہے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی. ثبوت کیا ہے کہ ملامت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ملامت نہیں ہوئی. تو شیخ صاحب فرماتے ولا يلام من عدم الالات الفعل واسبابه على عدم الفعل. ملامت کس کی ہوتی ہے؟ جو پہلے دیکھیں جو کام کرتے ہوئے نہیں کر سکتے اس کی ملامت نہیں کی جاتی. مع الفعل کی ملامت نہیں ہوتی. مع الفعل ملامت اس کی ہوتی جو خود ارادہ نہیں کرتا، اللہ توفیق بھی نہیں دیتا. فعل سے پہلے کی جو مکلف ہے نہیں کرتا، ملامت اس کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ منافقین کے بارے میں نے کہا کہ اس نے کہا ہم طاقت نہیں رکھتے تھے، اگر ہم نکلنے کی گھر سے نکلنے طاقت رکھتے تھے تو ہم پیچھے نہ رہتے. تو کون سی طاقت ہے؟ کیوں ملامت کی گئی؟ مع الفعل یا فعل سے پہلے کی طاقت کی؟ جب انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے، فعل سے پہلے کی طاقت ہے کہ نفی کی، اس لیے ملامت بھی ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کیوں ملامت نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ فعل سے پہلے کی طاقت کی بات نہیں ہو رہی، فعل کے ساتھ والے طاقت کی بات ہو رہی جو ان کے بس میں بھی نہیں تھی. پھر آگے فرماتے ہیں یہ جو فعل کے ساتھ والے طاقت ہے، اشاعرہ کو غلطی کہاں سے لگی؟ اپنا جو فعل کے ساتھ والی طاقت ہے جن کی نفی کی ہے معتزلہ نے، انہوں کا صرف طاقت فعل سے پہلے والی ہوتی ہے، فعل کے ساتھ والی طاقت انسان خود پیدا کرتا ہے. کس کا قول ہے؟ معتزلہ کا، قدریہ کا، شیعوں کا. مثال دیتے ہیں امام صاحب، فرماتے ہیں کہ ایک والد ہے، اس نے اپنے دو بیٹوں کو تلوار دی، ایک بیٹے نے تلوار سے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، دوسرے بیٹے نے تلوار سے ڈکیتی کی ہے، عثمان کو قتل عام کیا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا ملامت کریں گے دونوں کو؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر طاقت دی ہے، وہ طاقت سب کو برابر دی ہے، کافر کو بھی مومن کو بھی. توفیق کا نام نہیں ہے کہیں پہ. اگر توفیق مومن کو دیتا تو کافر کو محروم کیا توفیق سے؟ ظلم ہو گیا. دیکھ غلطی کہاں سے لگی. جیسا کہ کوئی باپ اپنے دو بیٹوں کو تلوار دیتے، دونوں کو تلوار برابر دی ہے، یعنی کہ تمہیں بھاری تلوار دی، ان کو ہلکی تلوار دی، ان کو دو تلوار، اس کو ایک تلوار نہیں، دونوں کو برابر تلواریں دی ہے. ایک نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا کامیاب ہو، دوسرے نے ڈکیتی کر کے ناکام ہوا. تو اس کا مکمل طور پہ اپنا اختیار ہے. باپ کو کوئی اختیار ہے؟ باپ کو کوئی اختیار ہے اس میں؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے وہ اس مثال میں بیان کرتے ہیں جو کہ سرے سے غلط ہے. جس شخص نے تلوار سے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، وہ طاقت رکھتا تھا فعل سے پہلے، وہ بھی جانتے ہیں. جب وہ فعل کے لیے نکلا، توفیق اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے. کیوں؟ اس نے ارادہ خیر کا کیا، اللہ توفیق اس کے خیر کے ارادے کی. جو خیر کا ارادہ ہو اللہ نے اس کو توفیق بھی اسی کی دی ہے. جس شر کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے توفیق اس کو اسی سے. اس کے دل کو جانتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. پہلے یسرا کے لیے آسان کر دیا، پھر عسرا کے لیے آسان کر دیا. آسان کس نے کی ہے؟ فَنُيَسِّرُهُ نَحْنُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے جو اچھا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق اس اچھا عمل کی دیتا ہے، جو برا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس میں کہاں کی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہی نہیں ہے، نہ اس کو توفیق دی ہے، نہ اس کو توفیق سے محروم کیا ہے. نعوذ باللہ. پھر انسان کا اپنا ارادہ کہاں گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مومن کافر برابر، شر پسند اور خیر پسند دونوں برابر؟ یہ کہاں کی عقل ہے، کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اور ان اللہ نے فرمایا ہے، مثال کے طور پر آیت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. سورۃ حجرات نمبر 7 میں قدریہ نے کہا یہ تحبب و تزین جو عام ہے سارے مخلوق کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایمان کو محبوب کیا ہے، اچھے عمل کو محبوب کیا ہے ان کے دلوں میں. اور اس سے مراد کیا ہے محبوب کرنے سے؟ هو البیان، بیان و اظہار دلائل الحق، کہ دلائل حق واضح کر دیے. دل میں کسی کے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں ڈالی، صرف ظاہراً اللہ کے نبی ہے سب کو بتا دیا بس. اللہ کی طرف سے توفیق کسی کو نہیں ملی، آسانی کسی کو نہیں ملی. جس نے مانا یا نہ مانا دونوں برابر ہیں. کیا ممکن ہے یہ؟ ایک شخص نے مانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک بلشت قریب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ، ایک ذراع. جو چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قریب دوڑ کے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کہاں, یہ کس نے کہا ہے کہ کافر مومن دونوں برابر ہیں اس اعتبار سے, ماننے والا نہ ماننے والا, اچھا اور برا دونوں برابر ہیں, یہ انصاف ہے یہ ظلم ہے؟ یہ تو ظلم ہے. وہ ظلم سے بچنا چاہتے تھے, وہ اس سے بڑے ظلم کیسے جا کے گرے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کے صفات کی نفی بھی کرو, تقدیر کا بھی انکار کر دیا نعوذ باللہ. اور حقیقت اس آیت کریمہ میں کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں خاص بالمؤمن, مؤمنوں کے لیے ہے. ثبوت کیا ہے؟ ولكن الله حبب اليكم الايمان. کس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ کافروں کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے یا مومنوں کے لیے ہم محبوب کیا ہے؟ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو پھر ایمان محبوب بھی ہو اور مزید مضبوط بھی ہو, ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا ایمان کافروں کا زیادہ ہوتا ہے کیا؟ جس کے پاس ذرا برابر ایمان اس کا کیا زیادہ ہوگا؟ کیا ایمان سے محبت ہوگی اس کی؟ ایمان کی کیا لذت اس کو ہوگی؟ ممکن ہے؟ تو اس آیت کریمہ سے مراد کیا ہے؟ مومن. اس لیے میں نے ایک قاعدہ بیان کیا تھا, کون سا ہے؟ معرفت مقاصد الخطاب. یار یہ قاعدہ بہت ضروری ہے, اور اس قاعدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شیخ محمد باذب الحفظ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ امت میں لبس اور خلط اور مرد کثرت سے کیوں ہوا؟ کہ شریعت کے خطاب کو صحیح سمجھنے کی ہے کس کے لیے. ہر بدن کہا کہ میرے لیے خطاب ہے, اور اسے عمل جا کے کرنا شروع کر دیا. یہاں سے کافر مراد نہیں ہے, یہاں سے مومن مراد ہے. انہوں نے کہا نہیں, مومن کافر دونوں مراد ہیں, اس لیے ان کو غلطی لگی ہے اور ٹھوکر کھائی ہے. اس آیت کریمہ سے مراد مومن ہے. دلیل کیا ہے؟ اولئک هم الراشدون. کافر راشدون ہوتے ہیں. تو آیت کی ابتدا میں اور انتہا میں دیکھیں, ایک ہی موضوع پہ آئے تھے, ایک ہی گروہ کے تعلق سے آیت میں موضوع اور ذکر ہے. اولئک هم الراشدون, کافر کبھی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ آیت ہے مومنوں کے تعلق سے, تم نے کیوں کافروں کو بیچ میں شامل کر دیا؟ وہ کہتے ہیں اگر نہ شامل کرتے تو کافروں میں ظلم ہو جاتا. سبحان اللہ. یعنی اپنی ہٹ درمی باقی ہے. نصوص میں تبدیل بالکل آسان ہے, اور معتزلہ نے ہمیشہ یہی راستہ اختیار کیا. اصول میں سے ہے نا العدل, اصول میں سے ہے. پانچ اصول معتزلہ کے ہیں, توحید ہے, عدل ہے, منزل بر منزلتین ہے, افاد الوعید ہے, اور پانچواں کیا ہے؟ مرب نہیں عند المنکر. کچھ واجب دیا تھا میں نے, میرا خیال ہے. اچھا کب ہے؟ اگلے سنڈے کو ہے. چلو یاد دلا دیا الحمدللہ. پھر آخر میں شیخ صاحب بتاتے ہیں کہ جو طاقت ہے, ایک یہ مصحح للفعل کہ فعل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو فعل سے پہلے ہے, انسان کرے یا نہ کرے, ٹھیک ہے نا, اسے مصحح للفعل بھی کہتے ہیں, جسے الاستطاعۃ الشرعیہ کہتے ہیں. اور شرعی استطاعت کی انہیں ایک بڑی پیاری مثال دی ہے, یعنی شرعاً کون مستطیع ہے کون غیر مستطیع, اسے بات ختم کرتے ہیں. شرعاً مستطیع کون ہے غیر مستطیع کون ہے؟ شرعاً مستطیع و غیر مستطیع, جو مکلف ہے, جو فعل سے پہلے طاقت رکھتا ہے, یہ مستطیع ہے. فعل کے دوران اگر اس کے اندر کچھ طاقت میں کمی ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق وہ عمل کرے گا, ٹھیک ہے. کیسے؟ یعنی شرعی طاقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیماری کے باوجود بھی مکمل طور پہ عبادت کرنی مکمل ارکانوں کے ساتھ. شرعی استطاعت کیا ہے؟ کہ کیونکہ دین آسانی کا دین ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر دین کو جب فرض کیا ہے تو اس میں آسانی بھی پیدا کی ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, کوئی حرج کوئی تنگی نہیں ہے دین میں, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص اگر ہمارے اوپر واجب ہوتا کہ ہر صورت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے, ہر صورت میں, تنگی تھی کہ نہیں؟ مریض کے لیے تنگی ہے کہ نہیں؟ جو غیر مستطیع ہے وہ کیسے کرے گا؟ اگر ایک شخص ہے, بیماری کی سٹیجز ہوتی ہیں, کمر میں تھوڑا سا درد ہے, کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور کو بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو اس کی جو ہڈیاں ہیں ان حرکت کی وجہ سے درد بڑھ جائے گا, پھر وہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہوگا. اس وقت وہ کھڑا ہو سکتا ہے, رکوع بھی کر سکتا ہے, سجدہ بھی کر سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری مرض بڑھ سکتی ہے. تو کیا شرعاً مستطیع ہے کہ غیر مستطیع ہے؟ بارک اللہ فیک. اس وقت وہ کر تو سکتا ہے, لیکن کیونکہ اس کی مرض بڑھ جائے گی تو شریعت نے اس تکلیف کی تخفیف کر دی ہے، حرج نہیں ہے شریعت میں، حرج ہے کہ نہیں کہ وہ چلنے کے قابل نہ ہو کہ اس کی مرض بڑھ جائے. تو دو چیزیں ہیں، ایک مرض کا ہونا، دوسرا مرض کا بڑھ جانا، دونوں شرعی استطاعت کے منافی ہیں. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک شخص مریض ہے، اگر وہ رکوع میں جانا چاہے تو جا نہیں سکتے، شدید کمر میں درد ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھو قیام. اچھا، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جو ارکان آپ بجا لا سکتے ہیں، جن پہ امر کر سکتے ہیں، وہ ارکان ضرور کریں. تخفیف اس چیز کی ہے جو رکن آپ کر نہیں سکتے. مثال کے طور پہ ایک شخص گھٹنوں میں شدید درد ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ کے لیے بینڈنگ ضروری ہے کہ نہیں دونوں گھٹنوں کی، وہ گھٹنوں کو بینڈ نہیں کر سکتا اس طریقے سے، تو وہ کیا کرے گا؟ قیام کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے نا، قیام کرے گا، رکوع بھی کرے گا، سجدے کے کرسی پہ بیٹھ جائے گا اور ایما کرے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شروع سے نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو دو رکن چھوٹ کے نماز ہی نہیں ان کی. اچھا، ایک شخص ہے، اسے جب کھڑا ہو جاتا ہے تو چکر آتے ہیں کھڑے ہونے سے، اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا، گھٹنے میں درد ہے، پریشر کا مریض ہے یا شوگر کا مریض ہے، جب کھڑا ہو جاتا ہے تو چکر آتے ہیں اسے، تو کیا کرے گا؟ یہ شروع سے بیٹھ کے پڑھے گا، رکوع کر سکتا ہے تو قیام نہیں کرے گا، بیٹھ کے پڑھے گا رکوع کے لیے، کھڑا ہو کے پھر رکوع کر کے پھر بیٹھے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ شروع میں قیام کرے گا تکبیر تحریمہ، پھر بیٹھ جائے گا. جو رکن تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں ہوتی ہے، اگر کوئی شخص شروع سے قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے تکبیر تحریمہ کر سکتا ہے وہ. اس لیے ارکان کے تعلق سے یاد رکھیں، بہت بڑی غلطی بعض لوگ کرتے ہیں. اب ماشاء اللہ بعلم ہے تو یہ چیز سمجھائیں، بعض بزرگ ہمارے گھروں میں غلطیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا. جو رکن آپ جس رکن پہ عمل کر سکتے ہیں تو اس پر ویسے عمل کریں جیسا کہ شرعاً ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور تخفیف اس ان ارکان کی، ان واجبات کی تخفیف ہے جو آپ نہیں کر سکتے آسانی سے. بات واضح ہے؟ الحمدللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.